الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ تک پہنچنے کے دو راستے ہیں، ایک تو یہ کہ اللہ تعالی کسی کو جذب فرماتے ہیں، اپنی طرف کھینچ لیتے ہیں اور اپنا بنا لیتے ہیں. ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، ہمتن ہستی خابیدہ، اور ادھر آ جائے یہ جگہ کو خالی نہ رکھو. ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، یعنی میرے جسم، ہمارا سر سے لے کر پاؤں تک، اور ہمارا دل، ہمارا ظاہر، ہمارا باطن سب سویا ہوا تھا، یعنی اللہ سے غافل تھا. ہمتن ہستی خابیدہ میری جاگ اٹھی، لیکن کیا ہوا کہ میرا سر سے لے کر پاؤں تک سب کچھ اس میں جو ہے وہ سب جاگ اٹھا. میرے ہر گنہ منہ سے میرے ہر گنہ منہ سے میرے اس نے پکارا مجھ کو، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہم کو پکارا اور اللہ تعالیٰ نے ہم کو یاد فرمایا. تو اس کا جب اللہ کسی بندے کو یاد فرماتے ہیں تو اس کا بال بال لبیک کہتا ہے، اس کی ہر سانس اس پر لبیک کہتی ہے، اس کے خون کا ہر قطرہ اس پر لبیک کہتا ہے، یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی کو اپنی طرف جذب فرماتے ہیں. واقعہ یہ سناتا رہتا ہوں کہ ایک بزرگ تشریف لے جا رہے تھے تو بادشاہ مال محل میں بیٹھا ہوتا بالا خانے پر، اوپری منزل کو بالا خانہ بولتے ہیں. اب بادشاہ نے عرض کیا کہ حضرت اگر آپ اوپر تشریف لائے تو آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بزرگ نے فرمایا کہ بھائی تم تک پہنچنا اتنا اوپر ہے، کیسے پہنچوں، اتنا رستہ لمبا ہے. اس نے کہا حضرت ابھی انتظام کرتا ہوں. فوراً نے حکم دیا رسی پھینکو، رستہ پھینکا. بزرگ سے عرض کیا آپ اس کو پکڑ لیجیے. ملازموں نے آدمیوں نے مل کے اس کو کھینچ لیا. جب اوپر جب تشریف فرما ہوئے تو بادشاہ نے پوچھا کہ بس ایک بات آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ اللہ تک کیسے پہنچے، اللہ تک آپ کی رسائی کیسے ہوئی. انہوں نے فرمایا کہ جیسے تم تک پہنچا تھا. اے بادشاہ جیسے تم تک میں پہنچا بس ویسے اللہ تک پہنچا. کہا حضرت بات سمجھ میں نہیں آئی. فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے مجھ کو یاد فرمایا چاہا، اپنے جذب کی رسی پھینکی، اپنے جذب کی اندیکھی رسی پھینکی اور بس مجھ کو اپنی طرف بلا لیا. یعنی اللہ جس کو جذب فرماتا ہے اس کا گربان، اس کا دامن، اس کا دل، اس کی آنکھیں، اس کا جسم کا ہر ذرہ ذرہ اس پر لبیک کہتا ہے. ایسا لگتا ہے کہ پورا جسم جو ہے اس کو پکارا ہے. جیسے جب انسان بالغ ہوتا ہے نا تو جسم میں ایک نئی جان آتی ہے، ایک قوت محسوس ہوتی ہے، اور اس بلوغت کے لیے کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ صاحب آپ بتائیے کہ کیا میں بالغ ہوگا. کوئی ایسا آدمی جو پوچھے کیوں صاحب بتاؤ کیا میں بالغ ہوں، بلکہ خود اس کے رگ رگ میں ایک نئی جان آ جاتی ہے، اس کا جسم کا ذرہ ذرہ اس کو پکار کر کہتا ہے. اس کی چال بدل جاتی ہے جناب، جو بالغ ہے اس کی چال بدل جاتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. بس ایسے ہی اسی لیے ایسے ہی جب جس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف بلاتے ہیں روحانی بلوغت عطا فرماتے ہیں اس کی بھی چال بدل جاتی ہے، لیکن اس کی چال میں اکڑ نہیں ہوتی، بلکہ اللہ فرماتے ہیں وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون، کہ ہمارے خاص بندے وہ ہیں کہ جب زمین پر چلتے ہیں، علی الارض یمشون علی الارض، جب زمین پر چلتے ہیں تو ہونا اللہ تعالیٰ کی عظمتوں سے، اللہ تعالیٰ کی عمارتوں سے اور اللہ کے نور کی عظمتوں سے دبے ہوئے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تجلیوں کے ساتھ دبے ہوئے چلتے ہیں، ان کی عظمتیں اللہ کے عظمتوں کا استحضاء رہتا ہے. جیسے میرے شیخ فرماتے ہیں کہ میرے شیخ کے جو مرشد اول حضرت مولانا شاہ عبدالغنی صاحب کو پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، ایک مرتبہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ خط پڑھ کے سنا رہے تھے، اور خط پڑھ کے سنا رہے تھے اور فرمایا کہ کسی صاحب کا خط آیا وہ کہتے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ حضرت جب میں دنیا کی زمین پر چلتا ہوں تو مجھ کو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ میں آخرت کی زمین پر چلتا ہوں. حضرت نے فرمایا، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے، یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے. مقام صدیق پر فائدے ولایت کے چار درجے ہیں، جس میں سے ایک پہلا درجہ نبوت کا ہے وہ بند ہو چکا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا، اب کوئی نبی نہیں ہو سکتا. لیکن اس کے بعد جو درجہ ہے نبوت کے بعد جو درجہ ہے وہ صدیقیت کا درجہ ہے، وہ آج بھی اس کے دروازے کھلے گا، آج بھی وہ بن سکتا ہے، مقام صدیق آج بھی حاصل کر سکتا ہے. اس کے بعد شہادت کا درجہ ہے تیسرے نمبر پر، پھر چوتھے نمبر پر ایک نیک صالح، ایک اللہ والا ہے، بس ایک عام وہ عام اللہ والا ہوتا ہے. تو یہ جو مقام فرمایا کہ یہ شخص اپنے وقت کا صدیق ہے، تو حضرت فرماتے کہ اس کے بعد حضرت تھانوی کسی کام سے اٹھے تو ایک ساتھ جنہوں نے میرے شیخ کو روایت سنائی، انہوں نے خود کہا کہ اب مجھے شوق ہوا کہ کون ہے یہ، تو حالانکہ یہ دیکھنا جائز نہیں ہے کسی کا خط رکھا ہوگا، لیکن ان کو شوق ہوئے تو کہتے نیچے لکھا ہوا تھا عبد الغنی، عبد الغنی پھول پوری، یعنی حضرت مولانا شاہ عبد الغنی صاحب فل پوری رحمت اللہ علیہ تھے, تو ان کا یہ عالم تھا کہ زمین پر چلتے تھے گویا. فرمائے کہ ایک دفعہ اللہ کی تجلی کا ایک عجیب ایسا غلبہ تھا کہ 6 مہینے تک میں نے آسمان اٹھا کر نہیں دیکھا, آسمان کی طرف سر اٹھتا ہی نہیں تھا, ایسی عظمت اللہ تعالیٰ کی تاری ہوتی تھی اور ایسی اللہ تعالیٰ کے جلوے کا ایسا عجیب عالم تھا کہ حیا کے مارے آسمان بھی نہیں اٹھتا, حیا کے مارے آسمان کی طرف نظر بھی نہ اٹھتی تھی, ایسی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عظمتوں کا استعزاز بھی ہوتا. تو اللہ تعالیٰ جس کو اپنا بناتا ہے میرے دوستوں, اس کو خود جذب انتظام خود کرتا ہے اللہ تعالیٰ. یہ تو کیونکہ اور دوسرا طریقہ کیا ہے, ہوا بھی نہیں کیا, یہ تو تھا بالکل غفلت میں, کسی پورے 100% غافل تھا, اچانک اس کو بس جل کروا کے بنا لیتے ہیں, اس کو مجذوب بھی کہتے ہیں. اور بعضی لوگ یہ جو جن لوگوں کی شلوار نہیں پہنی ہوئی تھی, یہ شلوار کندھے پہ ڈال کر گھوم رہے ہوتے ہیں اور چرس پی رہے ہیں, ادھر بال اڑے ہوئے, تو ان کو مجذوب بولتے ہیں. وہ مجذوب نہیں ہوتے, وہ مجنون ہوتے ہیں. مجنون مانے پاگل کے, وہ پاگل ہے. بتاؤ جس کو اللہ تعالیٰ دست کرے کیا وہ پاگل ہوگا؟ سوچو کہ وہ کیسے شلوار حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو جذب کیا, حضرت ابو بکر کو جذب کیا, کتنے صحابہ جو ہے سب کو جذب کیا, کتنے علی اللہ کو جذب کرتے آ رہے ہیں, کیا ان سے کبھی سنا کہ شلوار کندھے پر ڈال کر گھوم رہے ہوں؟ اتنے ہوشی نہیں, یہ جذب نہیں ہے, یہ جنون ہے. اس کا نام جنون پاگل پن ہے. اور اکثر اس میں سے عشق مجازی کے مبتلا ہوئے وہ ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ شلوار کندھے پر ڈال کر گھوم رہے ہوتے ہیں, اور اس کو ان کو لوگ کہتے ہیں جی مجذوب ہے. یہ مجذوب نہیں ہے, یہ مجنون ہے, تو یہ پاگل ہے. وہ پاگل اور اللہ کے پاگل میں فرق ہوتا ہے بھائی. ایک عشق لیلا میں پاگل ہوا ہے اور ایک عشق مولا میں پاگل, دونوں پاگل میں فرق ہوتا ہے. ان کی عقل اللہ خالق کی عقل بھی ہے, تو لہٰذا ان کی عقل اور زیادہ بڑھ جاتی ہے. وہ ایسا نہیں ہے کہ شاید بتائیے شلوار تار کر ڈھونڈے گھومے اور کہہ رہے جی مجنون ہے, یہ مجنون نہیں ہے, پاگل ہے, یہ تو فرق ہوتا ہے. اور دوسرا ہوتا یہ ہے کہ حجی رہی مجنو بعض کوشش کرتے ہیں, ابھی جذب نہیں ہوا, کوشش کر رہے ہیں, ذکر ہے, تلاوت ہے, گناہ سے بچنے کی فکریں کر رہے ہیں, دعائیں مانگ رہے ہیں اللہ تو آپ کو جذب فرما لے, ہمیں اپنا بنا لے, جذب فرما لے, اپنا بنا لے. بس اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک دن اس کو بھی کھینچ لیتے. ہمیں ایک واقعہ سننی چلے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے جذب ہوئے, اب ان کے جذب کا واقعہ سنیں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب 18 برس کے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 20 برس کی تھی, اس وقت میں دونوں کی دوستی کا آغاز ہوا تھا. اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ تاجر تھے, تجارت کیا کرتے تھے, کپڑے کی تجارت. ایک کنزل اور مال میں ایک حدیث بھی ہے کہ اگر جنت میں کسی تجارت اور کاروبار کی اجازت ہوتی تو کپڑے کے کاروبار کی اجازت ہوتی. کیوں؟ کیونکہ حضور اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق بھی بازار ہے, کیونکہ وہ بھی کپڑے کے تاجر تھے. تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اگر جنت میں کسی کام کی اجازت ہوتی تو دو کام کی اجازت ہوتی, ایک تو کپڑے کے کام کی اور دوسرا عطر خوشبو کے کام کی اجازت ہوتی, اگر اجازت ہوتی. یہ مطلب یہ ہے کہ یعنی اتنا عمدہ کام ہے, ایک کپڑے کا کام اور دوسرا خوشبو کا کام. اور دوسری بات میں کہ کپڑے کے کام کی اس لیے اجازت ہوتی کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بھی وہ بازار تھے, کپڑے کے تاجر تھے. اسی لیے جو ہے وہ یہ ان دو تجارتوں میں دنیا میں بھی بڑی برکت ہے, ان دو تجارتوں میں دنیا میں بھی بڑی برکت ہے. تو یہ کپڑے کی تجارت کیا کرتے تھے؟ اچھا, یہ زمانے جاہلیت میں بھی, اسلام سے پہلے بھی, نہ شراب پینا, نہ زنا, بدنا, شرک, ان چیزوں میں یہ نہیں تھے. اس وقت بھی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عجیب کام لینا تھا نا, تو جس کا اللہ تعالیٰ جس سے بعد میں بھی کام لینا ہوتا ہے نا, اس کی ابتدا صحیح عجیب حالات ہوتے. اب جب ایک مرتبہ یہ شام کے سفر پہ تھے, اب دیکھیے جلد کے آثار کیسے ہارتا دور ہے. اب ایک مرتبہ یہ شام کے سفر پہ تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے, تو وہاں پر انہوں نے خواب دیکھا. شاید وہ یہ خواب تھا کہ مکہ شریف کا یعنی ایک چاند ہے, آسمانوں پر چاند ہے وہ, یا سورج, مجھے کچھ خواب میں کچھ وہ ہے, تو کچھ اس طرح چاند یا سورج جو ہے وہ دیکھا کہ وہ ان کے گھر میں ان کی گود میں آ کر گر گیا. یہ خواب دیکھا تھا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے. تو اس کے بعد وہ وہیں پر ایک راہب تھا, بحیرہ راہب, بہت بڑا عالم تھا وہ, تو اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر جو وہ اپنا یہ خواب بیان کیا. تو اس نے پوچھا کہ تم کہاں سے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا میں مکہ سے آیا ہوں, مکہ شریف سے آیا ہوں. پوچھا کہ تم کیا تجارت کرتے ہو؟ تم کس قبیلے کے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ میں قریش کے قبیلے کا ہوں. پوچھا کہ تم کیا تجارت کرتے ہو؟ کہا کہ میں تاجر ہوں. یہ 3 سوال پوچھے اس نے کہ میں تجارت کا کام کرتا ہوں. تب انہوں نے کہا کہ مبارک ہو تم کو کہ جلد ہی تمہارے مکہ شریف سے ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے. یہ نبوت سے پہلے کی بات ہے, تمہارے مکہ شریف میں ایک نبی مبعوث ہونے والا ہے اور انت تکون وزیرہ فی حیاتی، اور تم اس کی زندگی کے اندر تم اس کے وزیر ہو گئے، وہ خلیفہ تھا بعد وفاتی، اور اس کی وفات کے وصال کے بعد تم اس کے خلیفہ ہو گئے. تو میرے شیخ فرماتے ہیں کہ یہ خواب انہوں نے چھپایا، کسی سے ذکر نہیں کیا، پوری کائنات میں کسی کو نہیں بتایا یہ خواب، سب وہ اور زہرا رائے، اس کے علاوہ نہ بیوی کو، کیونکہ انسان جو ہوتا ہے سب سے پہلے اپنی بیوی کو بات بتاتے ہیں نا، ایسی کوئی خوشی کی بات، بیوی کسی کو نہیں چھپائی، سب سے چھپائی. اب دونوں کی دوستی چل رہی ہے، ایک نبی کی جوانی، ایک صدیق کی جوانی، اور جوانی ہوتے ہوتے یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا جب تو حضرت ابو بکر نے پوچھا، جب اعلان فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میں نبی ہوں اور تم ان بتوں کی پوجا چھوڑو، صرف جو ہے ایک اللہ کی پوجا کرو، ایک اللہ کو کی عبادت کرو، تو حضرت ابو بکر نے پوچھا کہ امت دلیل علی ما تدعی، کہ اے محمد، نام لیا یا محمد، مت دلیل والا ماتم دائی صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت دوستی تھی نا تو آپس میں بے تکلفی سے باتیں کرتے تھے، تو پوچھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ میں نبی ہوں، اس کی کوئی آپ کے پاس دلیل ہے؟ مت دلیل والا ماتم دائی، اس کی کوئی دلیل ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دلیل علامہ ادائی، کہ میرے اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ رویا کا، رہے رائے تھا شام، تیرا وہ خواب ہے، تیرا وہ خواب ہے جو تم نے شام میں دیکھا تھا اور پوری کائنات میں کسی کو نہیں بتایا تھا، لیکن میرے مولا نے وہ خواب مجھ کو بتا دیا. رضی اللہ تعالیٰ رونے لگے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نپٹ گئے اور فوراً اور کہا کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد انک محمد عبدہ و رسولہ، نپٹ گئے، اشہد ان محمد رسول اللہ، نپٹ گئے اور آؤ فقبل بین عینیہ، اور دونوں ماتھے کا بوسا لیا. یہ شرف کہ اسلام جب ایمان لے کر آئے تب حضرت ابو بکر نے ماسی کا بوسہ لیا، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو اس وقت بھی آپ نے جو ہے ان کے ماسی کا بوسہ لیا. فقبل بین عینیہ، دونوں آنکھوں کے درمیان جو ہے وہ بوسہ لیا. بس اس کے بعد تو پھر کیا کہنا، اور پھر صدیق کا لقب ان کو کیوں ملا؟ صدیق کا لقب کی وجہ بھی یہی کہ جب معراج کا آ کر انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم تذکرہ کیا تو فوراً سب سے پہلے کہ حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی میں تصدیق کرتا ہوں، بس اسی دن سے ان کو صدیق کا لقب ملا. اور اللہ تعالیٰ ایک عجیب ان کے عجیب عجیب واقعات ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کرتے تھے کہ اے ابو بکر، آپ مجھے اپنی زندگی کا ایک دن اور ایک رات مجھ کو دے دیجیے، ایک دن اور ایک رات مجھ کو دے دیجیے، اس کے بدلے میں میری ساری زندگی کی عبادت آپ لے لیجیے. اور وہ رات تو وہ تھی کہ جب ہجرت کر رہے تھے اور غار ثور کے اندر کھڑے ہوئے تھے، تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ باہر تشریف فرماؤ، میں ذرا غار میں جا کر دیکھ لوں تاکہ کوئی نقصان پہنچانے والی چیز نہ ہو. اب گئے تو غار کے اندر جگہ جگہ سوراخ تھے، تو اب وہ کیا کرے، اپنی قمیض پھاڑتے جاتے تھے اور ہر سوراخ کے اندر تاکہ اس سوراخ بند کرنے کے لیے اس قمیض کا کپڑا وہ پھاڑ پھاڑ کے لگاتے جا رہے تھے، یہاں تک کہ ایک سوراخ رہ گیا، سب سوراخ بند ہو گئے، ایک سوراخ رہ گیا. اب اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہ آپ تشریف لائیے اور اس سوراخ پر اپنا پاؤں رکھ دیا، انگوٹھا رکھ دیا تاکہ وہ سوراخ میں بند ہو جائے. تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تھکاوٹ تھی، آرام فرمایا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی جان مبارک پر حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے وہ سر مبارک رکھا ہوا ہے اور آپ سو رہے ہیں. اب جو ہے اب مفسرین فرماتے ہیں کہ وہ جو سوراخ تھا اس میں ایک سانپ تھا، اب وہ سانپ آیا، اس سانپ نے ڈسنا شروع کیا، تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ برداشت فرماتے رہے، کیوں؟ تاکہ ایسا نہ ہو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آرام فرما رہے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ برداشت کرتے رہے، وہ سانپ کاٹتا رہا پاؤں کا، مستقل آ کر برداشت کرتے رہے، یہاں تک کہ جب برداشت بہت سے زیادہ بڑھ گئی تو آنکھوں سے برداشت کے مارے آنسو جو ہے چھلکنے لگے اور چھلک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پر گرے. جب چہرہ مبارک پر گرے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جا گئے، پوچھا ابو بکر کیا بات ہے؟ تب انہوں نے ریکویسٹ کیا کہ اللہ کے نبی صاحب کے طور میں کہتا ہے شدت تکلیف سے، شدت درد سے میرے آنسو نکلا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب ذہن لعاب مبارک خوب مبارک جو ہے پاؤں پر لگایا، کہتے جو سانپ کے کاٹنے سے میرے جسم کے پورا ایسا گرم ہو رہا تھا، ایسی حدت تھی کہ پورا جسم جیسے آگ میں جل جائے، لیکن جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لعاب مبارک لگایا تو کیا پورا سر سے لے کر پاؤں تک ٹھنڈک دوڑ گئی، ایک نور دوڑ گیا. اور بعض مفسرین کہتے ہیں وہ سانپ اصل میں جن تھا، جن بعض مفسرین نے یہ بھی فرمایا کہ وہ سانپ اصل میں جن تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق تھا, اس کو بھی خبر تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے, تو وہ دیکھنا چاہتا تھا اور ابو بکر صدیق رکاوٹ بن رہے تھے, اس لیے وہ کیا کر رہا تھا, سانپ کی شکل میں آ کر وہ کیا کر رہا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو عمر فرماتے تھے یہ رات مجھ کو دے دو, اور وہ دن کیا تھا کہ وہ دن جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہوا, تو اس کے بعد جب خلیفہ بنے, خلیفہ بننے کے بعد چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تین آدمیوں نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا, اسود انسی, طلحہ اور مسلمہ کذاب. تو حضور اسود انسی کے لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لشکر بھیج دیا تھا اور طلحہ اس کے لیے بھی کچھ کیا تھا, لیکن مسلمہ کذاب کے لیے لشکر حضرت ابو بکر نے جو ہے نا وہ بھیجا, اور حضرت اسامہ بن زید کا لشکر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیار کیا تھا, وصال کی وجہ سے لشکر جو ہے وہ رک گیا تھا. تو آپ نے کہا یہ لشکر بھی بھیجوں گا, جو ہو گئے, اور تیسرا لشکر جنہوں نے بعض قبائل ایسے تھے جب وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وصال کی وجہ سے وہ بھی مرتبل ہے کہ ہم زکات اب نہیں دیں گے, تو آپ نے فرمایا کہ اگر جو آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک رسی بھی دیتا تھا میں اس سے وہ رسی بھی وصول کروں گا, ان سے بھی اعلان کی جہاد کا فرمایا. تو حضرت عمر نے سمجھایا, صحابہ نے سمجھایا کہ آپ کیا کر رہے ہیں, صحابہ غم کے مارے ان کا برا حال ہے اور آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تب انہوں نے فرمایا کہ اگر کوئی میرے ساتھ نہیں جائے گا تو ابو بکر اکیلا چلے اور تلوار لے کر نکل پڑے, اور حضرت عمر سے عرض کیا, حضرت عمر سے فرمایا کہ عمر تم کو کیا ہو گیا, تم اسلام سے پہلے کتنے سخت تھے, اب تم کو کیا ہو گیا, تم اتنے نرم پڑ گئے. بس حضرت عمر جو ہے جب حضرت عمر کر چل پڑے انہوں نے کہا بس ان کا آپ رکے, ہم ضرور ہم سب آپ کا ساتھ دیں گے. تو حضرت عمر فرماتی کہ پہلے مجھ کو شک و شبہ تھا لیکن بس کے بعد, اور بلکہ اس کا یہ اثر ہوا کہ اچھا انہوں نے مقصد تھا کہ اس وقت ہم میں ہیں, اب سبھی مرد بھیجیں گے تو بچے گا کیا مدینہ شریف میں, لیکن جب لشکر روانہ کیے تو سارے کفار مشرکین ڈر گئے کہ پتہ نہیں انہوں نے تین تین لشکر روانہ کر دیے, پتہ نہیں مدینہ میں کتنے, مدینہ شریف میں کتنے لوگ ہوں گے, ان کا ڈر کے یہ حال ہوا. اللہ تعالیٰ نے دل پر حیبت اور خوف طاری کر دی. تو یہ وہ دن تھا کہ جس کے بارے میں حضرت عمر کہتے تھے کہ آئے کاش یہ میری ساری زندگی کی بات لے لے, ایک یہ دن مجھ کو دے دے اور ایک وہ رات وہ رسول کی مجھ کو دے دے. ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں مجھ کو محبوب ہیں, المرۃ الصالحہ نیک بیوی, اور العطر دوسری چیز خوشبو, اور تیسری چیز الصلاۃ قرۃ عینی, نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک. یہ تین باتیں ارشاد فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو حضرت ابو بکر نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی اجازت ہو تو میں بھی کچھ عرض کروں کہ مجھ کو بھی دنیا کے اندر تین چیزیں محبوب ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہو بھائی. تب انہوں نے عرض کیا کہ مجھے جو تین چیزیں محبوب ہیں اور وہ یہ ہے, النظر الی وجهک, ایک نظر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھ لینا, یہ مجھے دنیا و معافیا سے برکت ہے, ایک نظر آپ کے چہرے مبارک کو دیکھنا, والجلوس بین یدی, اور تھوڑی دیر آپ کے پاس بیٹھ لینا, یہ مجھے دنیا و معافیا سے اچھا ہے, اور تیسری چیز وانفاق مالی علیک, اور اپنا مال آپ کی ذات پاک پر خرچ کرنا, یہ مجھے سب سے زیادہ ضرور ہوا. لگا کیا عالم تھا کہ جس وقت ایمان لے کر آئے بہت بڑے تاجر تھے, 44,000 درہم تھے, جو اس زمانے کے حساب سے اگر کریں تو کروڑوں روپے بنتے اس وقت تھے, لیکن جہاں ان صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی نظر آتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خوش, دادا کنویں غلام اور غریب مدد کرنا سب اپنا, انہوں نے اتنا کیا کہ ایسا حال ہوا کہ پیون لگے ہوئے کپڑے وہ جو کہ رستے مکے کے رئیسوں میں آدمی کا شمار ہوتا تھا, اس کا یہ عالم ہوا کہ وہ کپڑے جو ہے وہ پیون لگے ہوئے کپڑے پہنے ہوئے, اور اتنا بھی نہیں تھا کہ بٹن لگا سکتے تو بٹن کی جگہ پر کانٹے لگائے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا یہ عالم تھا, اور بال بکھرے ہوئے, تیل کنگھی کچھ نہ, اور جسم کھال بھی جو ہے کیونکہ مرغم غذا نہیں کھاتے تو اس کے فاقوں کی وجہ سے اور سوکھی روٹی کھانے کی وجہ سے کھال بھی سوکھ گئی تھی, یہ عالم ہو گیا تھا. تو ایک دفعہ حضرت جبرائیل آئے, جبرائیل آ کر عرض کیا کہ اللہ کے نبی یہ کون ہے, آ کر پوچھا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے جبرائیل تم ان کو نہیں جانتے, یہ تو صدیق ہے, ابو بکر صدیق ہے, کہاں ان کو کیا حال ہو گیا, ان کا تو مکے کے رئیسوں میں شمار ہوتا تھا. تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے صدیق کا یہ حال کر دیا. تب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ میں خود آیا نہیں لایا گیا ہوں, میں خود آیا نہیں بلکہ بھیجا گیا ہوں, اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے, اور کہا ہے بھیجا ہے کہ جاؤ ہمارے صدیق کو جا کر ہمارے صدیق کو سلام کرو, اور اس سے جا کر پوچھو کہ اس حال میں جب کہ اس کے پیور لگے کپڑے گھر میں پاتے
اور اس بٹن کی جگہ کانٹے لگے ہوئے ہیں، کیا وہ اس اور اس کا مال اس کے پاس نہیں ہے، دنیا کی دولت اس کے پاس نہیں ہے، کیا اس حال میں وہ ہم سے راضی ہے؟ کیا اس حال میں اپنے رب سے راضی ہے؟ کیونکہ جو فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، کیا اس حال میں ہم سے راضی ہے؟ میرے شیخ فرماتے حضرت ابو بکر ایک طور پر کھڑے ہو کے ایسے جھوم گئے، جھومتے نا ایسے جھوم گئے، اور انا راضی میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں، میں اس حال میں بھی اپنے رب سے راضی ہوں. تو یہ مقام تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے ایسا عجیب صدیق، تو یہ مقام صدیقیت تھا میرے دوستوں، کہ یہ ایسا صدیق نہ زمین نے دیکھا نہ آسمان نے دیکھا، جس درجے کی مقام صدیق حضرت ابو بکر کا تھا، کہ مرتبہ اتنا زبردست ملا کہ نبیوں کے بعد آپ کا درجہ ہے، تمام انبیاء علیہ السلام کے بعد ان انسانوں کے اندر جو سب سے اونچا درجہ ہے وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لہٰذا خود فرمایا کہ سب لوگوں نے خود فرمایا کہ میں سب کے احسان کا بدلہ دے چکا اور لیکن ابو بکر کے احسان کا بدلہ وہ اللہ دیں گے. اور فرمایا کہ اگر کوئی دنیا میں کوئی کسی کو میں خلیل بناتا، یعنی کسی پر اگر میں اپنی محبت اور کسی کرتا میں اس کا عاشق بنتا، تو اس خلت کے حقدار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. یہ عالم تھا. اور ایک دفعہ حضرت عائشہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، حضرت عائشہ نے آسمان کی طرف دیکھا، تارے نظر آئے، کیونکہ اندھیرا ہوتا ہے نا تو تارے زیادہ نظر آتے ہیں، بجلی کی روشنی میں پتہ نہیں چلتا، دیہاتوں میں جہاں بجلی نہ وہاں معلوم چلتا ہے کہ آسمان ایسا لگتا ہے کہ بس سلما ستارے اور گوٹے ایسا آسمان سجا رہا ہے. تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ اللہ کے نبی آپ کی امت میں کوئی ایسا شخص بھی ہے کہ جس کے اتنے نیکیاں ہوں جتنے آسمان پر تارے؟ تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں عائشہ ایسا ہے، میں ہماری امت میں سے. پوچھا کون؟ تب آپ نے فرمایا عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام لیا. اب ان کو فکر ہوئی کیونکہ ان کا مقصد تھا کہ میرے ابا کی بات سنے، آپ کے ابا کا سنے. تو انہوں نے پوچھا کہ اور ابو بکر کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ، ابو بکر کا کیا پوچھتی ہو، اس کی تو ایک دن کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں، ایک دن کی نیکیاں اس سے زیادہ ہیں. اور عالم یہ تھا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی جو نیکیاں ہیں اور ان کا جو دبد دل ہے وہ ان کی نمازوں کی وجہ سے نہیں ہے، نہ نفلی نمازوں کی زیادہ ہے، نہ نفلی روزوں کی زیادہ ہے، کوئی یہ نہیں، بلکہ فرمایا کہ جو ان کے سینے میں اللہ کے محبت میں اور اس کے رسول کی محبت میں جو تڑپتا ہوا جو دل ہے وہ دل کسی کے پاس نہیں ہے، وہ دل اصل چیز ہے. لہٰذا ان کی خود، اس لیے مفسرین نے مادی سے لکھا حضرت ابو بکر کی زیادہ عبادت نہیں تھی، لوگ کیسے تو عبادت کچھ بات ہوتے، اصل جو چیز تھی اللہ کی محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، وہ عشق میں ڈوبے ہوئے تھے. اور عالم چونکہ پیٹ بھی بڑا ہوا تھا، موٹے تھے، ذرا چون بڑی ہوئی تھی، تو وہ جو لنگی پہنتے تھے تو وہ کھسک جاتی تھی، نیچے اتر جاتی تھی. لیکن آپ کو حکم یاد تھا کہ چونکہ تخنے کا چھپانا حرام اور گناہ ہے، لہٰذا تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو اوپر کرتے جاتے تھے، تو بڑی ہوئی تھی تھوڑی سی. یہ عالم تھا. بس لہٰذا حضرت ابو بکر صدیق کا کیا عجیب. اور رہی بات کہ مقام صدیقیت، تو میرے دوستو یہ مقام اب بھی مل سکتا ہے، یہ راستے ابھی صدیقیت کے راستے بند نہیں ہیں. پھر کسی کو عرض کروں گا کہ اس مقام صدیقیت کیسے ملتا ہے، تو اس کا آسان تو یہی ہے، کیا علامات ہیں، علامات بھی ہیں اس کی، کہ کیا کیا علامت ہے کہ کون ولی صدیق ہے، کیسے پتہ چلے کہ یہ شخص اپنے زمانے کا صدیق ہے، اس کی علامات بھی ہیں، اس کی نشانیاں بھی ہیں. لیکن اس کا آسان یہ ہے کہ صدیق کی صحبت میں رہے تو صدیق بنے گا، یعنی صدیق بننا تو صدیق کی صحبت میں رہے. تاجر بننا، میرے شیخ فرمایا کرتے ہیں کہ امرود ملتا ہے امرود والوں سے، کباب ملتا ہے کباب والوں سے، کپڑا ملتا ہے کپڑے والوں سے، مٹھائی ملتی ہے مٹھائی والوں سے، اور اللہ ملتا ہے اللہ والوں سے. دعا کرو کہ اللہ تعالی ہم سب کو جو فرمائے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اللہ والا بنا دے. یا اللہ تعالی ہم سب پر مہربانی فرما دیجیے. یا اللہ گناہ والی زندگی سے نکال کر 100% ہم سب کو اپنا فرما بردار بنا دیجیے. یا اللہ ہمارا ظاہر ابار باطن اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. جس بات سے آپ خوش ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اپنی نافرمانی سے ہم سب کو پناہ عطا فرما دیجیے. یا اللہ ہمارے جسم کا ذرہ ذرہ، ہمارا بال بال، ہمارے جس حصے کو اپنی فرما برداری میں لگا دیجیے. شریعت و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما دیجیے. یا اللہ اس فقیر نے اس لالچ میں ایسے ابو بکر کا تذکرہ کیا کہ تا اللہ جیسے آپ نے ان کو درس فرمایا ان کے صدقے میں، ان کے اللہ ان کے جو درجہ آپ کے نزدیک ان کا اس درجے کے صدقے میں، اس تذکرے کے صدقے میں ہم سب کو درس فرما کر اپنا بنا لیجیے. یا اللہ تعالیٰ اللہ ہمارے جسم کے ذرے ذرے کو اپنی یاد میں لگا دیجیے، ہماری زندگی کے احساس کو اپنی یاد میں لگا دیجیے، ایسا ایمان ایسا حسین عطا فرما دیجیے کہ اللہ ہم آپ کو خوش رکھے، ایک لمحہ بھی آپ کو نیاز نہ کریں، یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام کاموں کو آسان فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی آخرت نصیب فرما دیجیے، یا اللہ تعالیٰ یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام عادات کو پورا فرما دیجیے، رب بنا فینا فی دنیا حسنہ و فی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علی النبی الامی ورحمۃ اللہ.
ملازمت کے